तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تمہیں کوئی دعوت دے تو اسے ضرور قبول کرو، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس کی تلافی کرو، اور اگر اس کو کچھ نہ دے سکو تو اس کے لیے خوب دعا کرو۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1 سے 14 تک کی آیات، قاری تھے جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرمائیں۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی نشریات میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 3 چیزیں ایمان کی نشانی ہیں: تنگ دستی کے وقت بخشش کرنا، دانشوروں کو سلام کرنا، اور ہمیشہ عدل و انصاف کی پاسداری کرنا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے، اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر ایک بار پھر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ غزہ کی زمینی جنگ میں فلسطینی مجاہدین کا صہیونی فوج پر بڑا حملہ، اسرائیلی ٹینک اور متعدد گاڑیاں تباہ۔ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل عدم، پی ٹی آئی کو بلہ واپس مل گیا۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ آغاز غزہ سے۔ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے ملت فلسطین کے خلاف اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید 19 فلسطینیوں کو شہید اور دسیوں کو زخمی کر دیا۔ صہیونی فوجیوں نے مغربی رفع میں ایک فلسطینی کے گھر کو حملے کا نشانہ بنایا اور 15 افراد کو شہید اور دسیوں کو زخمی کر دیا۔ مرکزی غزہ پٹی کے المغازی کیمپ پر گولہ باری میں بھی 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں وزارت صحت نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ صہیونی جرائم کے نتیجے میں غزہ میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 23,210 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے صہیونی حملوں کے نتیجے میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 59,167 بتائی ہے۔ صہیونی حکومت کے چینل 12 نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اور غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے درمیان ہونے والی ملاقات انتہائی کشیدہ رہی، اور واشنگٹن کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہونے کو ہے۔ صہیونی حکومت کے چینل 12 نے اس رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے دفتر نے، کہ جو معمول کے مطابق ملاقات کے بعد ہمیشہ ایک بیان جاری کرتا ہے، اس بار کوئی بیان جاری نہیں کیا، اور یہ اقدام تل ابیب اور واشنگٹن کے درمیان اختلافات گہرے ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ جو بائیڈن حکومت کی جانب سے شمالی غزہ کی پٹی کے باشندوں کی ان کے گھروں کی واپسی کی امریکی درخواست کے سبب امریکی فریق اور صہیونی حکومت کے درمیان شدید تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ صہیونی نشریاتی ادارے کان نے اس بارے میں مزید کہا ہے کہ امریکی حکومت کے ساتھ اختلاف بہت واضح ہے، کیونکہ اسرائیل شمالی غزہ کے باشندوں کو اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دینے کے خلاف ہے۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں سینی فوج کے ٹھکانوں پر وسیع میزائل حملے کیے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں سینی ٹھکانوں پر میزائل حملوں کے بعد خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ اسی سلسلے میں حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے ایٹمی چھاونی کے نزدیک سینی فوج کے ٹھکانوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے جو اپنے ٹھیک نشانوں پر لگے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے اسی طرح ایک اور بیان میں رئیسات القرن پر بھی متعدد میزائل داغے جانے کی خبر دی ہے۔ تحریک استقامت فلسطین کے جوابی حملوں میں سینی فوج کا ایک ٹینک اور ایک فوجی گاڑی تباہ اور 6 سینی فوجی ہلاک اور 30 دیگر زخمی ہو گئے۔ حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں سینی فوج کا ایک مرکاوہ ٹینک یاسین 105 قسم کے میزائل کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ القسام بریگیڈ نے بتایا ہے کہ اس کے جوانوں نے اسی طرح خان یونس کے مشرق میں واقع بنی سہیلہ نامی علاقے میں سینی فوجیوں کے ایک دستے پر بموں سے حملہ کیا جس میں سبھی سینی فوجی ہلاک یا زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے بھی اعلان کیا ہے کہ مرکزی غزہ میں البریج کیمپ کے مشرق میں سینی حکومت کی ایک فوجی گاڑی کو راکٹ سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ ادھر اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ سینی فوج کی گولانی بریگیڈ کی 12ویں بٹالین کا کمانڈر میجر سیفی شعیوب، جس نے غزہ میں حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کے گھر کے اندر اپنی تصویر کھنچوائی تھی، فلسطینی تحریک استقامت کے جوانوں کے ساتھ لڑائی میں ہلاک ہو گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا۔ پاکستانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کے انتخابی نشان سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت عالیہ کے جج جسٹس اعجاز انور اور جسٹس سید ارشد علی نے پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی۔ پشاور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے درخواست گزاروں، الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی وکلا کے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا۔ واضح رہے کہ کیس میں الیکشن کمیشن سمیت 15 فریقین ہیں۔ گزشتہ روز صرف الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل مکمل ہوئے، آج 14 فریقین میں سے 6 فریقین کے وکلا نے دلائل دیے، 8 فریقین یا ان کے وکلا عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ یاد رہے کہ 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے کر انتخابی نشان واپس لے لیا تھا۔ 26 دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ بعد ازاں 30 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناع کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے موقف سنے بغیر پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناع جاری کرنے پر اعتراض کیا تھا۔ 2 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلے کے انتخابی نشان کی بحالی کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست سے سماعت کے لیے مقرر کر دی تھی۔ 3 جنوری کو بلے کے انتخابی نشان کی بحالی کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اپنا حکم امتناع واپس لے لیا تھا، جس کے بعد پی ٹی آئی اپنے انتخابی نشان بلے سے اور بیرسٹر گوہر خان پارٹی چیئرمین شپ سے محروم ہو گئے تھے۔ ہندوستان کے شہر احمد آباد کے گاندھی نگر میں وائبرنٹ گجرات گلوبل سمٹ کا آغاز ہو گیا، جس میں دنیا کے 5 ملکوں کے سربراہان مملکت سمیت متعدد ملکوں کے حکام اور مندوبین نے شرکت کی۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ محمد بن زائد آل نہیان، جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم فیالہ اور موزامبک کے صدر نیوسی سمیت 5 ملکوں کے سربراہان موجود تھے۔ اس سمٹ میں 34 ممالک اور 16 بین الاقوامی ادارے شریک ہیں۔ اس بین الاقوامی سمٹ کو خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان آئندہ چند برسوں میں دنیا کی 3 بڑی اقتصادی طاقتوں میں شامل ہو جائے گا۔ مرکزی حکومت کے بعد اب اتر پردیش حکومت نے بھی مدارس کا مشاہرہ روک دیا ہے۔ لکھنؤ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق اتر پردیش حکومت نے مدارس کے اساتذہ کا مشاہرہ روک دیا۔ اس سے پہلے مرکزی حکومت نے بھی مدارس کے مشاعرے پر روک لگا دی تھی۔ پہلے مرکزی حکومت نے مدارس کے اساتذہ کا مشاعرہ روک دیا تھا اور اب یوگی حکومت نے بھی اس پر روک لگا دی ہے۔ نیوز پورٹل آج تک کی رپورٹ کے مطابق اب مرکزی اور ریاست اتر پردیش کی حکومت کی طرف سے مدارس کے اساتذہ کو کوئی مشاعرہ یا اعزازیہ نہیں دیا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق اس فیصلے کے بعد مدارس کے تقریباً 25,000 اساتذہ کا اعزازیہ ختم ہو گیا ہے۔ صہیونی ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ جنگ اسرائیل کو 20 سال پیچھے لے گئی۔ صہیونی حکومت کے سینئر ماہرین اقتصادیات نے القدس کی عبرانی یونیورسٹی میں ایک ویبینار میں غیر ملکیوں کی اسرائیل میں سرمایہ کاری سے ہچکچاہٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی معیشت کو جنگی اخراجات کے سائے میں 20 سال پیچھے ڈھکیل دیا گیا ہے۔ فارس نیوز کے مطابق، ہم ماہ بہ ماہ مزید حیران ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم جنگ کے لیے تقریباً 200 بلین شیکل یعنی $54 بلین کی لاگت تک پہنچ جائیں گے، جبکہ ہم ابھی بھی راستے میں ہیں۔ اسرائیلی اداروں کے نظریے اور دوسروں کے نظریے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سینئر صہیونی ماہر اقتصادیات رینات اشکنزاری نے کا کہنا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی نظر میں ہم جو دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بدتر حالات میں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ صہیونی ماہرین اقتصادیات غزہ کے لیے جنگ کے بعد کے آپشن کا جائزہ لے رہے ہیں اور موجودہ اشاروں میں انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اسرائیل کی معیشت کا بحران عارضی نہیں ہے بلکہ طویل مدتی ہوگا۔ امریکی بحری جارحیت کے پہلے جواب کے تحت یمنی فوج نے ایک امریکی جہاز کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنانے کی اطلاع دی ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری کا کہنا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے ایک امریکی بحری جہاز کو، جو صہیونی حکومت کی حمایت کر رہا تھا، بڑی تعداد میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس امریکی جہاز کو یمن کی بحریہ فوج کے میزائل اور ڈرون یونٹ کے مشترکہ آپریشن کے دوران نشانہ بنایا گیا اور یہ ہماری بحریہ کے خلاف امریکی دشمن کی حالیہ جارحیت کا پہلا جواب ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اس بات پر زور دیا کہ یمن کی مسلح افواج ملک، قوم اور امت اسلامیہ کے جائز دفاع کے دائرے میں رہتے ہوئے دشمنوں کے تمام خطرات سے صحیح طریقے سے نمٹنے میں کبھی بھی دریغ نہیں کرے گی۔ یحییٰ سری نے کہا کہ ہم مقبوضہ فلسطین جانے والے اسرائیلی جہازوں یا بحری جہازوں کی نقل و حرکت کو اس وقت تک روکتے رہیں گے جب تک جارحیت بند نہیں ہو جاتی اور غزہ پٹی میں ہمارے بھائیوں کی ناکہ بندی ختم نہیں کر دی جاتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایک بار پھر بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں کے علاوہ تمام مقامات پر جہاز رانی کے جاری رہنے پر زور دیتے ہیں۔ قطر کے الجزیرہ چینل نے بدھ کی صبح یمنی ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی کہ بحیرہ احمر میں ایک جہاز کو حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے کہا ہے کہ یمنیوں نے بحیرہ احمر میں مسلح ڈرون، اینٹی شپ کروز میزائل اور اینٹی شپ بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے جدید ترین حملے کیے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یہودی خاخاموں نے اقوام متحدہ پہنچ کر غزہ میں جنگ بند کرانے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی خاخام طلبہ اور خاخاموں کے ایک گروہ کے نمائندہ خاخاموں نے، جن کا تعلق شمالی امریکہ اور یورپ سے ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو یہ پیغام پہنچایا کہ امریکہ سے کہیں کہ وہ اپنے ویٹو کا حق استعمال نہ کرے اور غزہ میں جنگ بند ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے ان خاخاموں کی اقوام متحدہ کے باہر موجودگی کے بارے میں صحافیوں کو بتایا کہ 49 یہودی خاخاموں کا ایک گروہ منگل کو اقوام متحدہ میں حاضر ہوا اور جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کے حال میں دھرنا دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، میری توبہ کا جو چہرہ سر محشر اترا، اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور، اگر اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور، اگر یوں لگا تخت سے جس طرح مظفر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو آپ سماعت فرمائیں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی سرکاری اور قدیمی زبان فارسی ہے، اور یہ زبان اس وقت سے اس علاقے میں رائج ہے جب ایران موجودہ ایران سے کہیں زیادہ وسیع و عریض اور کئی دوسرے ممالک پر مشتمل تھا۔ آج بھی فارسی زبان ایران، افغانستان، تاجکستان اور آذربائیجان سمیت پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ خلیج فارس کے بعض ملکوں مثلا بحرین میں بھی فارسی زبان جاننے والوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ افراد فارسی سمجھتے اور بولتے ہیں۔ فارسی کی خدمت اور اس کے تاریخی ہونے کے پیش نظر اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور جو پہلی اور 5ویں صدی قبل از مسیح پر مشتمل ہے، اسے فارسی باستان یعنی قدیمی فارسی کہتے ہیں کہ جس کے کئی کتبے جو پتھروں، چٹانوں اور مٹی کے برتنوں اور چمڑے کی اشیاء پر مشتمل ہیں، آج بھی ایران سمیت دنیا کے معروف عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ یہ دور 2500 سال قدیمی ہے۔ لسانیات کے بعض ماہرین تو فارسی باستان کے لکھے ہوئے آثار کو 800 سال قبل از مسیح سے بھی نسبت دیتے ہیں، اور یہ سب باتیں اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ فارسی زبان ایک انتہائی قدیمی زبان ہے۔ فارسی باستان کے بعد فارسی زبان کا دوسرا دور فارسی میانہ یعنی درمیانی دور کی فارسی پر مشتمل ہے۔ یہ دور 3ری سے 7ویں صدی قبل از مسیح تک کے دور پر مشتمل ہے، اور اس کا خاتمہ ایران میں اسلام کی آمد تک تصور کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں فارسی میانہ کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں قدیم فارسی کا جدید فارسی میں تبدیل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فارسی زبان کے تیسرے دور کو جدید فارسی کا دور کہا جاتا ہے کہ جس کا 7ویں صدی عیسوی سے آغاز ہوتا ہے، جو اب بھی جاری ہے۔ فارسی زبان و ادب کے عظیم الشان اور مارکت العرا آثار اسی دور میں وجود میں آئے ہیں۔ سامعین، انسانی تاریخ میں ایسی اقوام کہ جن کے پاس 2000 سال پرانا نظریاتی اور ادبی اثاثہ ہو، بہت کم ہیں۔ ایران اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام پر فائز ہے، اور ایرانی دانشوروں نے اس موضوع پر بہت ہی گران مایا خدمات انجام دی ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زبان و ادب کے ماہرین فارسی زبان کی شہرت سے بخوبی واقف ہیں، اور اس زبان کو سیکھنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران کے شعرا مثلاً فردوسی، خیام، سعدی اور حافظ، اسی طرح ایرانی دانشوروں مثلا ابن سینا، بیرونی، رازی و فارابی نے فارسی زبان و ادب میں ایسی مارکت العرا تصانیف اور مکتوب آثار یادگار چھوڑے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی فارسی زبان سیکھنے کو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت اور قدیم شعرا اور دانشوروں کی فارسی تصانیف کے علاوہ موجودہ دور میں فارسی زبان عالم اسلام کی دوسری بڑی زبان ہے، اور فارسی زبان میں قرآنیات، علم فلسفہ، علم کلام، عرفان و تصوف، تاریخ اسلام اور دوسرے اسلامی موضوعات پر اتنا مواد تحریر کیا جا چکا ہے کہ اب اسلام کی صحیح شناخت کے لیے فارسی کا سیکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے۔ فارسی زبان کی تاریخی اہمیت اسی طرح اس زبان میں لکھے گئے عظیم مضامین کی وجہ سے آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اعلیٰ درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں فارسی زبان کو ایک مکمل زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں فارسی زبان کی چیئر کا وجود اور ان ممالک میں فارسی سکھانے کا سلسلہ خود اس بات کی علامت ہے کہ فارسی نہایت اہم زبان ہے، اور اس کا سیکھنا ایرانی ادب اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فارسی میں دلچسپی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ممالک میں موجود اسلامی جمہوری ایران کے ثقافتی مراکز فارسی زبان سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور سال میں مختلف دورانیے کے فارسی سکھانے کے کورسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جو ان ثقافتی مراکز کے نزدیک ہیں، ان کے لیے ان کورسز میں شرکت کرنا آسان ہے۔ چنانچہ وہ ان مراکز میں ضرور جائیں اور فارسی زبان کو سیکھنے کی اپنی خواہش کو پورا کریں۔ عزیز سامعین، فارسی زبان بھی دوسری بہت سی زبانوں کی طرح مکالمے اور عام بول چال کے حوالے سے اس زبان سے قدرے مختلف ہے جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور یہ امر فارسی سیکھنے والوں کے لیے کسی حد تک پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہیں عام بول چال کے دوران سننے کو نہیں ملتا، اور جو کچھ وہ سنتے ہیں کتابی فارسی اس سے قدرے مختلف ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان پیچیدگیوں سے آگاہ کریں تاکہ فارسی کی شیرنی و حلاوت کا آپ بخوبی احساس کر سکیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سبق بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ پہلا سبق،
درس اول،
فارسی کے حروف تہجی،
الف بائے فارسی۔
جی ہاں، الف بائے فارسی یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے برخلاف ٹے، ڈال اور ڑے کو نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ بس ٹے کے لیے تے اور ڈال کے لیے دال اور رے کے لیے رے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اسی طرح انگریزی کے حرف ٹی اور ڈی کے لیے بھی بالترتیب حرف تے اور دال کی آواز نکلتی ہے۔ فارسی الف با میں یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے مرکب حروف کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اردو کے حرف چھوٹی ہے اور دو چشمی ہے دونوں کا استعمال بطور یکساں کیا جاتا ہے۔ بس بھے، پھے، تھے، جھے، چھے، کھے، گھے، دھے اور ڈھے کے لیے فارسی بول چال میں کوئی متبادل حروف موجود نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ فارسی الف با میں اردو کی بڑی اے کو چھوٹی اے کی طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو کی چھوٹی ہے اگر کسی لفظ یا نام کے آخر میں آ جائے تو اسے بڑی یہ کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ چھوٹی ہے کو فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہا جاتا ہے، یعنی جسے تلفظ نہ کیا جاتا ہو، یعنی یہ چھوٹی ہے بڑی یہ میں تبدیل کر دی جاتی ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، جبکہ فارسی الف با میں حمزہ کو لفظ یہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس سلسلے میں مزید وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی۔ البتہ آج کے اس پہلے سبق میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اب فارسی کے کچھ الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے۔
آمد، آمد،
جی آمد، یعنی آیا یا آئی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ فارسی میں چونکہ مذکر اور مؤنث یا تذکیر و تانیث کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لہذا تمام ضمائر اور فعل ایک ہی طرح لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ جی رحل، اگلا لفظ کیا ہے؟
رفت، رفت،
یعنی گیا یا گئی۔
گفت، گفت،
کہا۔
من، من،
جی میں، یعنی مذکر یا مؤنث کی تفریق کے بغیر دونوں کے لیے اس کا یکساں استعمال ہے۔
شما، شما،
اس لفظ کے لیے تم یا تمہارا ملکیت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
بود، بود،
تھا یا تھی، کوئی شخص یا کوئی شے، وجود پر دلالت کرتا ہے، اور ماضی کا یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تھے یا تھی کے لیے۔ اگلے پروگرام میں جیسا کہ بتایا انہی الفاظ کی مدد سے ہم کچھ مختصر جملے بھی بنائیں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
امریکہ، امریکہ، تن که رنگ تو عمر جوانان ما میشکند چنگ تو آمریکا آمریکا تن که رنگ تو عمر جوانان ما میشکند چنگ تو
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده امن و امان جهان یک سر بر هم زده بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی آتش بیداد تو صاحبه غم زده ثروت انبوه تو خون دل توده هاست چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای عقرب جراره ای روبه من خاره ای
جهان در تو هست مهر و وفا در تو نیست دفع بلا در تو هست شفت و شفا در تو نیست در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست آمریکا آمریکا من به نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو آمریکا آمریکا نرد به نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو
گیتی به پاست نائره جنگ تو گوش جهان خسته از تبل بدا هنگ تو مظهر شیطان توی دشمن انسان توی ای همه اهریمنی سرخط فرهنگ تو رسم تو اسیانگری کار تو ویرانگری تیره شده عالم از هیله و نیرنگ تو دشمن هر ملتی موجب هر ذلتی سایه هر وحشتی فتنه هر امتی
دور و جفا در تو هست مهر و وفا در تو نیست زهر بلا در تو هست شفت و شفا در تو نیست در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست آمریکا آمریکا نرد به نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو آمریکا آمریکا نرد به نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی کے غلام نہ بنو، کیونکہ خداوند عالم نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے۔ عصر حاضر میں جتنا آزادی بشر کے بارے میں لکھا اور کہا جاتا ہے، شاید ہی انسانی تاریخ کے کسی اور دور میں اس سلسلے میں گفت و شنید ہوئی ہو۔ اہل بیت علیہم السلام کے مثالی معاشرے کی سب سے اہم اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی آزادی سے مالا مال ہے۔ اس میں زندگی گزارنے والے افراد اپنی ذاتی اور معنوی آزادی سے لے کر سیاسی آزادی پر مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی ہمیشہ یہی آرزو رہی کہ معاشرے کے سارے افراد کے اندر اپنے آپ کو ہر طرح کے قید و بند سے آزاد سمجھنے کا شعور اور سلیقہ پیدا ہو جائے، نہ یہ کہ آزادی کو حکمراں کی جانب سے لایا ہوا ایک تحفہ جانے۔ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں، سیاسی اور اجتماعی آزادی تک پہنچنے کے لیے معنوی آزادی بھی ضروری ہے، یعنی انسان اپنی قید اور اسارت سے بھی آزاد ہو جائے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام سخت اور دشوار ترین حالات میں بھی لوگوں کے اس ذاتی حق کا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ جب سہل بن حنیف نے مدینے میں معاویہ کے ساتھ لوگوں کی ملاقات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، خبردار، تم اس عدد کے کم ہو جانے اور اس طاقت کے چلے جانے پر ہرگز افسوس نہ کرنا کہ ان لوگوں کی گمراہی اور تمہارے سکون نفس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگ حق و ہدایت سے بھاگے ہیں اور گمراہی اور جہالت کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ سیاسی امور میں آزادی کے حوالے سے لوگوں کا سب سے اہم حق انتخاب کا حق ہوتا ہے، تاکہ ایک صالح قائد کا انتخاب کر سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک چھوٹے سے گھرانے سے لے کر ایک بڑی جماعت تک کے لیے ایک قائد کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے ہر طرح کی سستی اور بے انضباطی سے بچاتے ہوئے اس کے اندر نظم و انضباط پیدا کر سکے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نیک صالح قائد کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ملک میں ایک رہبر و قائد کی جگہ اس محکم دھاگے کی مانند ہے جو مہروں کو متحد کر کے آپس میں ملاتی ہے، اور اگر وہ ٹوٹ جائے گا تو سارا سلسلہ بکھر جائے گا اور پھر ہرگز دوبارہ جمع نہیں ہو سکتا۔ لہذا خدا سے ڈرو اور اپنے رہبر اور پیشوا کی اطاعت کرو، کیونکہ صالح قوم عادل پیشوا کے ذریعے سے نجات پاتی ہے اور فاسد قوم فاسد پیشوا کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں مثالی معاشرے کی تشکیل کا ایک اہم ذریعہ حکومت اسلامی کا قیام ہے، جس کے سائے میں اس کے اصلی مقصد یعنی قانون الہی کو بھی اجرا کیا جا سکتا ہے۔ آپ عملی صورت میں خلافت اسلامی کو قبول کرنے کی ایک اہم وجہ بھی یہی نفاذ شریعت ہی بتلاتے ہیں۔ اسی طرح مالک اشتر کو قانون الہی اجرا کرنے کی سخت تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مثالی معاشرے میں سعادت مند زندگی کے حصول کے لیے قانون کا نفاذ ضروری ہے، وگرنہ معاشرہ بربادی کے دلدل میں گر جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلا امر یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، اور جن فرائض کا اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کرو، کہ کوئی شخص ان کے اتباع کیے بغیر نیک بخت نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی شخص ان کے انکار اور بربادی کے بغیر بدبخت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ مثالی معاشرے میں قانون ہی ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے میں برابری اور مساوات قائم کر دیتی ہے اور ہر طرح کی تبعیض ختم کر کے ایک سالم معاشرہ وجود میں لاتی ہے۔ آپ اپنے پیغام میں مالک اشتر کو نصیحت کرتے ہیں کہ قانون میں مساوات سے کام لو، کیونکہ قانون کے آگے سب برابر ہیں، اور دیکھو جس چیز میں تمام لوگ برابر کے شریک ہیں اسے اپنے ساتھ مخصوص نہ کر لینا، کیونکہ حکم الہی کا نفاذ وہی کر سکتا ہے جو حق کے معاملے میں مروت اور عاجزی و کمزوری کا اظہار نہ کرتا ہو اور لالچ کے پیچھے نہ دوڑتا ہو۔ مثالی معاشرے کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ حاکم عوام کی حق بات کو دل کی گہرائیوں سے سنتا ہے اور ان کے حق اور عدالت آمیز مشوروں سے استفادہ کرتے ہوئے معاشرے کی فلاح اور بہبود کی جدوجہد میں رہتا ہے۔ یہ سلطنت اور شہنشاہی نظام نہیں ہے جہاں حق اور حقیقت کا گلا گھونٹا جاتا ہے، بلکہ یہاں ہر چیز کا محور اور مرکز حق ہے۔ پس مثالی معاشرے کا محور حق ہے، یہاں ادنا فقیر سے لے کر اعلیٰ حاکم تک سب کے سب حق بیانی میں یکساں ہیں۔ یہ معاشرہ اس زاویے سے بھی دوسرے معاشروں سے ممتاز ہے، چونکہ عصر حاضر میں مثالی معاشرے کا پرچم اٹھانے والے مغربی تہذیب کے حامی محض باطل کی ترویج میں مصروف ہیں، اور یہ معاشرہ حق تلفی میں اول درجے پر ہے، جبکہ انہیں دین اسلام کے اس حق مدار اور حق محور معاشرے پر ایک بار پھر سے غور کرنا چاہیے، جہاں حق بولا اور حق سنا جاتا اور حق پہ عمل کیا جاتا ہے اور باطل کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان عباس صاحب، محلہ دوسی پورہ، بنارس، یو پی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے وابستگی بہت قدیمی ہے، ہم تو ریڈیو زاہدان بھی سنتے تھے، پروگرام بہت عمدہ نشر ہوتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے پروگرام بھی بہت اچھے تھے اور دیگر پروگرام بھی بہت اچھے ہیں، خاص کر صبح امید، دفاع مقدس، اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں اور بزم دوستہ میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اور سامعین محترم رضوان عباس صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک تاجر رہا کرتا تھا، وہ تجارت کے لیے ملکوں ملکوں جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اگلے تجارتی سفر کی تیاری کر رہا تھا کہ یکایک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا کہ اگر اس سفر کے دوران ڈاکوؤں نے اس کا سارا سامان لوٹ لیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ اس زمانے میں سفر کے دوران ڈاکوؤں کا بڑا خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں سامان نہ لوٹ لیں۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ تجارتی سفر کتنا طویل ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب وہ اپنا سرمایہ سکوں کی صورت میں بطور امانت بھی کسی کے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے کئی ٹن لوہا خریدا اور اسے اپنے ایک دوست کے پاس بطور امانت رکھ دیا کہ سفر سے واپسی پر اس سے لے لے گا۔ تاجر یہ سوچ رہا تھا کہ لوہا دوسری چیزوں سے بہتر ہے، نہ گلے، نہ سڑے، نہ آگ لگے اور نہ پرانا ہو، ٹوٹ پھوٹ کا بھی کوئی خطرہ نہیں، بھاری اتنا ہے کہ کوئی چوری بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے دوست کو خدا حافظ کہا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ ایک سال تک سفر میں رہا اور جب اپنے وطن واپس پہنچا تو اسے پتا چلا کہ لوہے کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس تاجر نے فوراً ہی فیصلہ کیا کہ اپنے دوست سے لوہا واپس لے کر فروخت کر ڈالے، لہٰذا سیدھا اپنے دوست کے گھر گیا اور اسے اپنی امانت کا سوال کیا۔ تاجر نے سلام دعا کے بعد اپنے قدیمی دوست سے کہا کہ میں اپنا لوہا لینے آیا ہوں۔ اس کا دوست اسے اپنے گھر لے گیا اور بیٹھک میں بٹھایا، اس کی خاطر تواضع کی اور پھر کہنے لگا، میرے پیارے دوست، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے تمہارا لوہا اپنے گھر کے گودام میں رکھ کر تالا لگا دیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب میں نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارا لوہا چوہے کھا گئے ہیں۔ اب سوائے افسوس کے میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر تاجر سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور اس نے اپنے دوست کو اس خیانت کا مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور اپنے دوست سے کہنے لگا، تم صحیح کہتے ہو، میں نے بھی سنا ہے کہ چوہوں کو لوہا بہت پسند ہوتا ہے، جہاں ملے ہڑپ کر جاتے ہیں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ دھوکے باز آدمی کو تاجر کی یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ شخص بھی کتنا احمق ہے، چوہوں کی بات پر یقین بھی کر لیا۔ چلو رات کے کھانے پر اسے روک لیتا ہوں تاکہ اگر اس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ اب بھی باقی رہ گیا ہو تو وہ بھی دور ہو جائے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے تاجر سے کہا، ہماری تمہاری ملاقات بڑے عرصے کے بعد ہوئی ہے، کیوں نہ تم آج یہیں ٹھہرو اور رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ تاجر نے کہا کہ تمہاری دعوت کا بہت بہت شکریہ، آج تو مجھے ضروری کام ہے، رات کا کھانا تو میں تمہارے ساتھ نہیں کھا سکتا، البتہ کل دوپہر کا کھانا تمہارے ہی ساتھ کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر تاجر اٹھا اور باہر نکل آیا۔ اس کے دھوکے باز دوست کا نو عمر بچہ گھر کے باہر کھیل رہا تھا، اس نے بھی موقع غنیمت جانا، اسے گود میں اٹھایا، پیار کیا اور بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس نے بچے کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور کہا کہ کل رات تک اس کا دھیان رکھنا اور اسے گھر سے نکلنے نہ دینا۔ اگلے دن وہ پھر اپنے دوست کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کا دوست اپنے بچے کی گم شدگی پر بڑا افسردہ نظر آ رہا ہے۔ اس نے جو ہی تاجر کو دیکھا تو کہنے لگا، میرا چھوٹا بیٹا کل سے کہیں کھو گیا ہے، پورا شہر چھان مارا، کہیں پتا نہ چل سکا، مجھے معاف کر دو، میں آج تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر تاجر نے کہا، تمہارے بچے نے دھاری دھار قمیض اور کالے رنگ کی کوٹ پہنی ہوئی تھی؟ یہ سن کر اس نے بڑی بے قراری سے کہا، ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، مگر تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ تاجر نے کہا، کل جب میں تمہارے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوا ایک بچے کو اپنی چونچ میں دبائے اڑا جا رہا ہے، بچے نے ایسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے جسے میں نے تمہیں بتایا ہے۔ یہ سن کر دھوکے باز آدمی کے غصے کی انتہا نہ رہی اور بڑی گرجدار آواز میں کہنے لگا، پاگل احمق دیوانے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے، چھٹاک بھر کا کوا بھی من بھر کے بچے کو چونچ میں دبا کر لے جا سکتا ہے؟ تاجر نے کہا، میرے خیال میں اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، جس شہر میں چوہا ٹنوں کا لوہا کھا سکتا ہے، وہاں چھٹاک بھر کا کوا من بھر کے بچے کو لے اڑتا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، چوہے نے تمہارا لوہا نہیں کھایا، میرے بچے کو لے آؤ اور اپنا لوہا واپس لے جاؤ۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն